گوتم حضرات، گوتم پروفیسر عبداللہ ناصر صاحب کسی کارک کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور جب بھی یہ یہاں سعودی عرب میں تشریف لائے ہیں الحمدللہ ہم نے ان سے مکمل طور پر استفادہ کیا ہے. اس سال بھی ہماری یہ کچھ قسمتی تھی، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بہت بڑے دعوتوں کے بعد یہ یہاں تشریف لائے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ ہم خاطرخواہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکے ہیں ان کے پروگرام کی، کہ اچانک ہی دو دن پہلے پتہ چلا کہ یہ تشریف لا رہے ہیں. تو یہ ہنگامی قسم کا پروگرام بنا، بارہ الحمد للہ دفاق کی تشریف لے آئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہے، تاہم یہ بات خوش آئند ہے کہ انشاءاللہ جب تک یہاں پہ تشریف نہیں رکھیں گے، تقریباً دو ہفتے اور ہیں، ہم کوشش کریں گے ان دو ہفتوں کے دوران ان میں سے زیادہ سے زیادہ جو استفادہ ہو سکتا ہے، یعنی انشاءاللہ آج کے دن آئندہ ہفتے جو ہے وہ دن کا پروگرام نہیں ہوگا. اسی طرح آج جمعۃ المبارک کے موقع پر جو ساتھی موجود تھے، آئندہ جمعہ جو ہے انشاءاللہ ڈیفینس والی مسجد میں، وہ بھی انشاءاللہ تجمے کی صورت میں مسلم کے نام سے چیز رکھیں گے. اور اس کے بعد آئندہ جو فردر پروگرام ہوا اس کا انشاءاللہ ہم بدلی اخبارات یا اختیارات کے وغیرہ کے ذریعے جو ہے انشاءاللہ ہم اس کا نام رکھیں. تو میری مسلم پروفیسر صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اپنے آرام کے ساتھ بنائیں.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محترم سامعین حضرات، ہر عمل کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر ہے، لہذا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کے بہت سے فائدے ہیں. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سنوار دیتا ہے. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اسے ایسے مقام سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. پھر اس تقویٰ کا دینی فائدہ بھی بہت سا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا،
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا إيمان بالو اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان کی دولت عطا فرمائے. فرقان کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں یہ سمجھ دے گا اور یہ بصیرت عطا فرمائے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو. یہ فرق بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. آسان ان کے لیے ہے جن کے لیے اللہ آسان کر دے, اور مشکل ان کے لیے ہے جن کی بصیرت اللہ تعالیٰ چھین لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے منصب کے باوجود یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارنی الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنی الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ جو حق ہے اس کا حق ہونا مجھ پر واضح کر دے اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق دے دے, اور جو باطل ہے اس کا باطل ہونا مجھ پر واضح کر دے اور مجھے اس سے اجتناب کی توفیق بھی دے. یہ فرقان بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت سے اگر ہم ڈریں گے تو اللہ تعالی یہ دولت ہمیں عطا فرمائے گی. ویسے تو حق اور باطل دونوں کا تشخص کتاب و سنت میں موجود ہے, بالکل وضاحت کے ساتھ, کوئی جھول نہیں, کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں. اللہ تعالیٰ نے حق کیا ہے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اس کا بیان کیا ہے جس کو سب سمجھ سکتے ہیں. جو نہ سمجھنا چاہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو, وہ جو چاہے اپنی جہد متعین کر لے, لیکن اگر سمجھنے کے لیے اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ حق اور باطل دونوں کی تعریف قرآن حکیم میں بیان فرما دی. سورہ محمد کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حق کی تعریف کی. چنانچہ فرمایا کہ وہ آمنوا بما نزل علی محمد, کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لے آئے. اس کے بعد جو جملہ بیان فرمایا وہ بہت قابل غور, وہ آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربه. فرمایا کہ جو آپ پر نازل کیا گیا وہی حق ہے جو پروردگار کی طرف سے آیا ہے. جہاں علماء کرام بھی موجود ہیں, آپ ان سے پوچھیں وہو الحق, کہ جملے کے جو دونوں اجزاء ہیں جب یہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں تو ان سے کس طرح حصر کا فائدہ ہوتا ہے. وہو الحق میں رب ہندی یہی حصر, جس کا معنی ہے کہ وہی حق ہے اس کے سوا اور کچھ حق نہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا گیا. جتنا دو دو کے اعلان ہے حق کیا ہے, صرف چھوڑا سا ابہام یہاں یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا. یہ واضح ہو گیا کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا وہی حق ہے. تھوڑا سا ابہام یہ ہے کہ کیا نازل کیا گیا. القرآن يفسر بعده بعد قرآن اپنی خود تفسیر کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا؟ فرمایا کہ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے آپ پر دو چیزیں اتاری، ایک قرآن، دوسرا حکمت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتیں، آپ کا قول و عمل، جس کو حکمت کہا گیا، جس سے بڑھ کر کوئی حکمت نہیں. یہ دو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب ان دونوں آیتوں کا ماحصل یہ ہوگا کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ حق ہے، اور آپ پر جو کچھ اتارا گیا وہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، یہ حق کی تعریف ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کی تعریف کی، گمراہی کیا ہے، ضلالت کیا ہے، باطل کیا ہے، فرمایا کہ فما بعد الحق الا الضلال، جس چیز کو ہم نے حق کہا وہ تو حق، اس کے بعد جو کچھ باقی ہے وہ گمراہی. فما بعد الحق، اس حق کے بعد جس کی تعریف ہم نے کی، اس کے بعد جو بھی ہے الا الضلال وہ گمراہی. گویا حقانیت اور ضلالت، ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، دونوں بالکل نصف النہار کی طرح والے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بصارتیں اور بصیرتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. اس لیے عرض کیا کہ بنیاد جو ہے وہ تقوی پر ہونی چاہیے، اللہ کے ڈر پہ، اللہ کے خوف پہ. آج اللہ تبارک بتا رہا ہے ہمیں وہ فرقان کی دولت دے، جس کے ذریعے حق اور باطل ان دونوں کے درمیان امتیاز ہو سکے، حق اختیار کیا جا سکے، باطل سے اجتناب کیا جا سکے. ساتھ اس مختصر تمہید کے بعد ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ ہماری عافیت اور ہماری دنیاوی و اخروی سعادت اس نظام پر موقوف ہے جو نظام اللہ تعالی نے بنا کر ہمیں دیا، جو نظام اللہ تعالی نے بنایا دین اسلام. اس دین اسلام پر ہماری عافیت اور سعادت موقوف ہے. اس نظام کو، اس قانون کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنیاد اور وہ مصدر ہمارے سامنے بیان کیا جس کو اپنا لینے سے ہمیں وہی کچھ حاصل ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. ہم حق قبول کریں گے، باطل سے اجتناب کریں گے، نتیجتاً اللہ رب العزت ہمیں سعادت اور عافیت عطا فرمائے گا، اپنی رحمت اور اپنی رضا کی دولت سے ہمیں مشرف فرمائے گا. اور یہ بات معلوم ہے کہ اس نظام کے بغیر سعادت اور عافیت کا کوئی راستہ نہیں، اس نظام کے بغیر سعادت اور عافیت کا کوئی راستہ نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس نظام کو اپنایا جائے، بالفاظ دیگر اس حجت کو معلوم کیا جائے، اس دلیل کو معلوم کیا جائے جو دلیل اللہ کی رضا اور جنت کے داخلے کا باعث ہے. بالکل ظاہر کی بات کہ یہ جنت جو اللہ نے تیار کی اس دلیل کے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. نہیں لگے ہماری یہ کم بلا ہماری یہ آخر کتاب، فرمایا کہ جنت کا داخلہ تمہاری امنگوں پر، تمہاری خواہشات پر موقوف نہیں، نہ یہودیوں کی نہ عیسائیوں کی.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هادوا برهانكم كنتم صادقين. یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہم جائیں گے, عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں ہم جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ان کا امان جو, یہ تو ان کی اپنی امنگیں ہیں, اپنی خواہشات ہیں, یہ تو ان کی اپنی آرزوئیں ہیں. ان ہاتھوں برہان کو ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ جنت کے داخلے کے لیے اور جنت کے استحقاق کے لیے اپنی دلیل بیان دیں. وہ دلیل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, کہنا دلیل پیش ہو. اس لیے دلیل چاہیے, حجت چاہیے جو ہمیں جنت میں پہنچا سکے. بغیر دلیل کے بلا حجت جنت کا داخلہ محال ہے, اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی. سوچو وہ دلیل کیا ہے, وہ حجت کیا ہے. تو اللہ کے بندو, ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پوری خلق پر اللہ تعالیٰ کی ایک ہی حجت ہے. اس پوری خلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ہی حجت پیش کی. ارشاد باری تعالیٰ ہے رسل مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری دینے والے, ڈرانے والے. کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ انبیاء کی بعثت کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق پر اپنے انبیاء کو حجت بنا کر بھیجا. انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کی حجت ختم ہو جائے, کوئی حجت باقی نہ رہے. بولا انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے لیے, اپنی اپنی اقوام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت بن کر آئے, اور یہ وہ حجت ہے جس پر لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں, ان کے عذر, ان کے اعتراض, تمام چیزیں ختم ہو جائیں. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير ولكن كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بعض گروہوں کو فرشتے جہنم میں ڈالیں گے, ان سے کیا کہیں گے؟ الم یأتکم نذیر, کیا تمہارے پاس اللہ کے ڈرانے والے انبیاء رسل نہیں آئے؟ جواب دیں گے ہاں آئے, مگر ہم نے ان کی اطاعت سے گریز کیا, ہم کو عذر تو باقی نہ رہا, حجت پوری ہو چکی. لہذا اللہ کی حجت اللہ کی خلق پر اللہ کے انبیاء کے ذریعے پوری ہو چکی. اور اللہ کے بندو, ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے ان کو بھیجا, پوری کائنات سے چن کر بھیجا اور اپنی حجت پوری کر. اب اس امت کے لیے, اس خلق کے لیے اللہ تعالیٰ کی کون سی حجت ہے؟ صرف محمد رسول اللہ. اب اس حجت کو اگر نہیں مانتے تو بربادی, حجت تو پوری ہو چکی, نہیں مانتے تو بربادی. اور اگر مانتے ہو لیکن ماننے کا طریق غلط ہے تو پھر بھی بربادی. یہاں ضروری ہے کہ مانا جائے اور اس منشا اور اس کیفیت کے ساتھ مانا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ منوانا چاہتا ہے. یعنی ماننے کا اختیار بھی ہمارا اپنا نہیں, ایسا نہیں کہ اس کی کیفیت بھی ہم اپنی طرف سے بدا کریں, یہ بات نہیں. ماننا ہے اور اسی طریقے سے ماننا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے, جس طرح اللہ کا رسول چاہتا ہے. یہ نہیں کہ ہم ماننے کے لیے اپنی راہیں بنا لیں, قاعدے بنا لیں, اور یہ گمراہی کی اساس. اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ جس شخصیت کو اللہ نے اپنی حجت بنایا اس شخصیت کی بات کو ماننے کے لیے ہم نے قواعد بنا کی. اگر ترتیب یوں ہوتی کہ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح قاعدہ بناؤ, یہ تو عافیت کا راستہ ہے. مگر ترتیب یوں رکھی گئی کہ جو ہمارا قاعدہ ہے اس قاعدے پر اگر کوئی حدیث فٹ آتی ہے تو قبول کر لو, فٹ نہیں حدیث اس سے انکار کر. جو انتشار مظاہر, ان مذاہب میں اختلاف کا سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی کہ یہ راستہ غلط. ہر مذہب نے, ہر طرز فکر نے اپنے قواعد بنائے, ان قواعد پر حدیث کو پیش کیا, فٹ آتی ہے تو قبول کر لیا, نہیں تو اس کا انکار کر دیا. وہ قواعد اصل ہیں پر حدیث کو بالکل ایک فرع کی حیثیت دی گئی جس کا کوئی مقام نہیں بن سکتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان, آپ کا عمل, آپ کی ایک ایک بات, ایک ایک حرکت, ایک ایک نقطہ پوری کائنات کے لیے الگ اطلاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلق پر اپنی حجت پیش کی, حجت پوری کی اپنے انبیاء کے ذریعے. وذی اللہ الحجت البالغہ, اللہ تعالیٰ کی حجت بھی حجت بالغہ ہے, بالکل مکمل اور پوری حجت ہے. یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ حجت ہونے کا مفہوم کیا ہے. بھائی مفہوم صرف یہ ہے, بالکل سیدھی سی بات, اس میں کوئی کسی قسم کی الجھن نہیں. حجت ہونے کا مفہوم سیدھا سادہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کڑی پیروی کی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہر عمل کو, ان کی ہر بات کو, ان کے ہر فرمان کو دلیل بنا دیا, تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو سنا جائے, لیا جائے, اسے قبول کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے, اور اس کے خلاف چاہے کچھ بھی ہو اس سے ریاض کیا جائے, اس کے خلاف کہنے والا کوئی بھی ہو اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے, ٹھکرا دیا جائے. لیکن اس مفہوم کو سمجھنے سے بہت سے لوگ پاس, اور اس کے مقابلے میں جس مفہوم کو بنایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حجت کے مقابلے میں مختلف شخصیات کو تلاش لیا گیا, راجب اس خول کے اندر بند ہو گئے. میرے بھائی ہمارا یہ عمل, ہمارا یہ اقدام اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت کے مقابلے میں ہم نے اپنے وضع کردہ اصولوں کے مطابق اور اپنے تیار کردہ خول میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. لہذا پورے دین کی عمارت اس ایک شخصیت کے سر پہ قائم کر دی, جو شخصیت ہمارے نزدیک معتبر ہے یا کسی بھی اعتبار سے ہمارا اس سے کوئی تعلق, چنانچہ عقیدہ ہو, عمل ہو, نماز ہو, روزہ ہو, ہر چیز ہم نے اس کے بیان کے مطابق لینی. کیا یہ دین کا ذوق؟ نہیں, یہ دین کا ذوق نہیں, کیونکہ حجت الہیہ جو ہے وہ اللہ کا پیغام, نہ کہ وہ شخصیت جس کو آپ نے خود تراشا. دین تو ہمیں یہ فکر دیتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ایسے امام جن کی امامت منفوس امامت تھی, جب ان سے غلطی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل فکر کو واضح کیا اور اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو اس کی بات جو ہے وہ مردود ہے اور کسی اعتبار سے تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک لشکر تیار کیا اور اپنے حکم سے اس پر ایک امیر مقرر کیا, اس کو بھیجا اور لشکر کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت کرو. اور یہ امامت کوئی استنباطی امامت نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اثر ہے. خود آپ نے امیر مقرر کیا, لشکر کو حکم دیا کہ اطاعت کرو, امیر نے اپنے لشکر کی آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے انہیں عجیب سا حکم دے دیا کہ ایندھن اکٹھا کیا جائے اور اس میں آگ لگائی جائے اور سب کے سب لوگ اس میں کود. بعض لوگ تیار ہو گیا کہ نبی اسلام کا فرمان تھا اور دوسرے لوگ ان کو کھینچ رہے ہیں کہ تم کیوں آگ میں جا, آج سے بچنے کے لیے تم نے کلمہ پڑھا اور پیغمبر اسلام کی اطاعت قبول کی, جس چیز سے بھاگنے کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا اسی چیز میں تم داخل ہو رہے. اسی چھینا جھٹی میں, اسی کھینچا دانی میں آگ ٹھنڈی ہو گئی, امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے آگ میں جانے سے گریز کیا اور ان لوگوں کے بارے میں جو آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے فرمایا کہ اگر یہ آگ میں چلے جاتے تو قیامت تک آگ میں رہے. حالانکہ امیر اس کی امامت منسوخ امامت. لیکن اصل بات, اصل جو حجت ہے وہ اللہ کا بیان ہے, اللہ کی وحی, چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو اور چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں ہو. یہ حجت اللہ نے اپنے پیغمبر کو دلیل کہا, اپنے پیغمبر کو حجت کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. یہاں بینہ کیا چیز, جس چیز کو بینہ کہا گیا وہ کیا, بینہ کا معنی دلیل اور حجت. کس چیز کو بینہ کہا گیا؟ فرمایا کہ رسول من اللہ, وہ بینہ اللہ کا رسول. کسی اور کو بینہ کہا گیا, کسی اور کو حجت کہا گیا؟ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بینہ ہونے کا معنی کیا؟ آپ کے بینہ, حجت اور دلیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ آپ بیان فرما دیں وہ اٹل ہے, اس کی حیثیت مستقل ہے, کوئی شخص اس کو سن کر دلیل کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود دلیل ہے. جو خود دلیل ہے اس کی بات پر دلیل کیا سمجھتی ہے؟ یہ ہے آپ کی وہ حیثیت جو آپ کو پوری کائنات سے جدا کر ممتاز کر, کہ جو خود دلیل ہے اللہ کی طرف سے حجت ہے, اور حجت ہی نہیں بلکہ معلوم ہے اللہ, آپ اللہ کے دین کے داعی ہیں, اللہ کی عبادت کے ساتھ. اور یہ منصب ہر ایک کو نہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا. آپ سب دعا کے داعی بن سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے داعی ہونے میں فرق, اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہے باذن اللہ, اللہ کی اجازت, اللہ کے حکم. انک بعیون, اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ آپ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے, کہ آپ سب نہیں سب ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص کیوں کہا گیا کہ آپ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے. یہ آنکھوں کے سامنے ہونا یہ ایک مخصوص معنی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غلطی نہیں کرنے دیتا, دین کے اعتبار سے آپ معصوم ہیں, اور کس کا یہ مطلب. تو یہ فرق ہے, وہ بات فرق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر پیغمبر سے نمایاں ہے, وہ معذور من اللہ ہے, آپ معذور ہیں, وہ ہمیشہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں, آپ میں سب ہیں, لیکن ان دونوں میں فرق ہے. وہ معذور ہیں, آپ نہیں. دنیا کا کوئی انسان نہ ہو سب سے غلطی ہو سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں جو کہیں, اگر کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کی دلیل بیان کرو, تو کہنے والا کا ہے, کیونکہ وہ تو خود دلیل ہے. ان کی بات پر دلیل مانگنا اللہ کے فرمان کا انکار ہے کہ اللہ نے خود ان کو دلیل بنایا اور حجت بنایا. لیکن میرے بھائیو, جو ہمارا کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پورے دین کی عمارت ایک شخص پر قائم کر, اب عقیدہ اسی سے لینا ہے, اعمال اسی سے لینے ہیں, احکام اسی سے لینے ہیں, روزہ نماز حج زکات تمام چیزوں کا ذمہ دار وہی انسان. تو پھر جو پیغمبر کا مقام ہے اور غیر پیغمبر کا مقام ہے, اس میں فرق کیا؟ حجت تو اللہ کے رسول ہے, اور اللہ نے اپنی حجت اپنے پیغمبر کے ذریعے پوری کی, اور یہی چیز جو ہے ہماری سعادت اور ہماری عافیت کا باعث. اور یہ نقطہ قابل غور, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد سے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ افسان المطیع لا حجت علیہ وسان العافی لا حجت علیہ, کہ میری بات کو سننے والا اور سن کر ماننے والا, ان جس انسان کے یہ دو منصب, میری بات کو سنے اور سن کر اس کو فوراً مان لے. بعض لوگ سنتے ہیں اس کو وہ بد نصیب سنتے ہی نہیں, جب بھی دیکھو ان کے حالات کو, ان کی جماعتوں کو, ان کے اسفار کو, تو ہمیں ایسا ایسی ایسی باتیں ہوں گی, ایسی ایسی کتابیں ہوں گی جن کا حدیث سے مطالعہ. لیکن یہاں فضیلت کیا ہے کہ میری بات کو سنیں, کہ اس کی سماع جو ہے وہ میری بات کے ساتھ منسلک ہو, اور پھر سننے کے بعد یہ نہیں کہ اس کو ٹالنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہمارے ہاں جو دوسری بد نصیبی ہے وہ یہ کہ الفاظ سن لیے, مان بھی لیا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, لیکن جب دیکھا کہ برادری میں یہ نہیں, قوم میں یہ نہیں, مذہب میں یہ نہیں, تو اس کو ٹالنے کی کوشش ہوگی. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کس چیز کو ڈال رہے ہیں؟ حجت الہیہ، اپنے پیغمبر کی بات کو، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر آپ نے اسلام قبول کیا اور تحفظات حاصل کیے، اس پیغمبر کی بات کو ڈال رہے ہیں؟ اس بنا پر بنا پر کہ یہ مذہب میں نہیں، اس بنا پر کہ یہ برادری میں نہیں، اس بنا پر کہ یہ قوم میں نہیں، اس بنا پر کہ یہ بات پیش کرنے والا اور یہ حدیث سنانے والا ہم میں سے نہیں، کتنا بڑا ظلم! فرمایا کہ اصل سعادت کیا ہے؟ کہ میری بات کو سنے، اسی پر عمل کرے، اسی پر عمل کرے۔ لا حجت علیہ، قیامت کے دن جو انسان آئے گا اس کے خلاف کوئی حجت قائم نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کے خلاف کوئی حجت قائم نہیں کر سکتی، کسی قسم کا کوئی مقدمہ دائر نہیں کر سکتا، اسے کوئی للکار نہیں سکے گا۔ اتنا فریب انسان، اس کے پاس وہ تحفظ ہے، اس کے پاس عافیت کا وہ پہلو ہے کہ کوئی اسے چھیڑ نہیں سکے گا۔ ہمیں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفراد لہ، اس نے جو ایسے کنڈے کو تھام لیا، ایسے سہارے کو تھام لیا کہ جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، یہ سعادت کا راستہ۔ لیکن وسمان العاص، جو شخص میری بات کو سنے اور نافرمانی کرے، حالانکہ یہ سب کا بات ہے، لوگ تو اس روش کو اپنا چکے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتا، لیکن جہاں ذکر ہو رہا ہے اس کا جو سنتا تو ہے لیکن مانتا نہیں، اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، اسے دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ لا حجت علیہ، میری بات کو چھوڑ کر چاہے وہ پوری دنیا سے تعلق قائم کر لے، قیامت کے دن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، حجت سے خالی ہوگا۔ وہ حجت جو جنت کے داخلے کے لیے ضروری ہے، وہ حجت جو اللہ نے یہودیوں سے مانگی، عیسائیوں سے مانگی۔ یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہم جائیں گے، عیسائیوں نے کہا ہم جائیں گے، اللہ نے کہا تم ہاتھ اوپر آنا، اپنی دلیل دے دو، حجت دے دو۔ فرمایا اس انسان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، خالی ہاتھ۔ من نبع یده بطاعت اللہ فإنه یأتی یوم القیامة لا حجۃ له، کہ جس شخص نے اللہ کی بات سے اپنا ہاتھ پھیر لیا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس اپنی کامیابی کے لیے کوئی دلیل نہیں، بالکل بے دلیل، خالی بے سہارا۔ یہ نہیں کہ وہ عمل نہیں کرتا تھا، عمل بہت کرتا ہوں، لیکن میرے بھائی دین میں عمل صالح کی روح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، وہ آپ کی احادیث ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کے فرامین ہیں۔ یہ دین اسلام میں ہر عمل کی روح، اگر عمل اس روح سے خالی ہے عمل ہوتا ہی نہیں، اس عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تین دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور آپ تینوں بار کروا رہے کہ تسلی پہلے قلم تسلی، کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، حالانکہ تین بار پڑھ چکی۔ یعنی وہ عمل اس روح سے خالی، اگر وہ نماز پیغمبر اسلام کے طریقے سے متعلق ہوتی تو کیا پیغمبر نے سب دوبارہ پڑھواتے؟ نہیں، ایک بار نماز پڑھنا کافی، ایک بار نماز پڑھنا کافی۔ نہ صرف یہ کہ کافی، بلکہ انسان کو بڑی فضیلت دیتی ہے۔ سنن نسائی نے امام نسائی کا باب ہے، امام نسائی نے یہ باب قائم کیا کہ ثواب من تروا کما عمر رسول اللہ کما عمر، اس شخص کا ثواب جس نے وضو کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اور نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، یہ باب قائم کیا۔ اس کے تحت حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضع كما امر ثم صلى كما امر غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے وضو کیا میرے طریقے کے مطابق، پھر نماز پڑھی میرے طریقے کے مطابق، تو اس ایک نماز پر اللہ تعالیٰ اس کے شاد کا تمام گناہ معاف کرتے ہیں، ایک بار نماز پڑھی۔ جبکہ یہاں تین بار پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ روح موجود ہے، جو روح عمل کی مقبولیت بھی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت اور آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، پیغمبر نے پاک سلام کی فرما برداری۔ اس روح سے عمل خالی ہے اس کی کوئی حیثیت، کوئی حکا نہیں، اس کی کوئی حکا نہیں۔ امیر معاویہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور بیت اللہ کے ہر رکن کو چھو رہے تھے، ایک صحابی نے دیکھا، کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، بیت اللہ کے ہر کونے کو کیوں چھوتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ لم یکن من البیت شیء محذورا، کہ بیت اللہ کی کون سی چیز چھوڑنے کے قابل ہے،
یہاں تو چمٹ چمٹ کر اس کو چھونا چاہیے، ہر اینٹ کو ہر جگہ کو چھونا چاہیے، کون سی چیز چھوڑنے کے قابل ہے؟ تو ہر چیز چھونی چاہیے، ہر جگہ ہاتھ رکھنا چاہیے. صحابی نے کہا کہ نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رکنین یمانیین کے کسی حصے کو نہیں چھوڑے. یہ نہیں کہ آپ کسی عمل کو اختیار کریں اپنی ثواب دید، اپنی پسند کو، جو آپ کی ثواب دید ہے، جو آپ کی پسند ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کی حکمت نہیں. آپ اس چیز پر مکلف ہیں کہ آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر فکر، آپ کی ہر حرکت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب بیت اللہ کا ذکر چلا ہے تو وہ حضرت اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، اور بوسہ دینے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انی اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہو میں کہ تم ایک پتھر، تم ایک پتھر ہو، مجھے معلوم لو نہ انی رئیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلت بعدک، اس نے کہا کہ لا تنفع ولا تضر، تمہارے ہاتھ میں کوئی نفع نہیں کوئی نقصان نہیں، تم ایک پتھر ہو، نہ کوئی نفع دے سکتے ہو نہ کوئی نقصان دے سکتے ہو. آج بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ فلاں پتھر پہننے سے شفا حاصل ہوتی ہے، عقیق پہنو اس کے یہ فائدے، زمرد پہنو اس کے یہ فائدے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا سب سے مبارک پتھر حجر اسود، اور فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی نفع نہیں کوئی نقصان نہیں. جب حجر اسود میں کوئی نفع نقصان نہیں، جن پتھروں کو تم نے تلاش لیا اس میں کون سا نفع نقصان ہو؟ یہ بھی صرف یہ چھوڑ کہ جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے وہ ہم پتھروں کے اندر تلاش کرتے ہیں. ہم کلمہ ہو انسانوں نے اور مشرقین مکہ میں کیا تھا؟ وہ پتھر کے پجاری تھے، ہم پتھر کو ہاتھ میں پہن کر شفا کی نیت سے ان سے شفا حاصل کرتے ہیں. صرف تو بات ہے کہ تمہیں ایک پتھر ہو، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے نہ کوئی نقصان. لو نہ سبل چکا رہا، اگر میں نے پیغمبر اسلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ پیغمبر اسلام نے تم کو چھونا تو میں تمہیں کبھی نہ چھوں. میرا بوسہ دینا اور چوننا صرف اس بنیاد پر ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تمہیں بوسہ دے رہے ہیں. سورۃ دارمی میں فرمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایک قول مضبوط، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص لو ان شخص داخلہ گئی تھا، وہ بیت اللہ میں داخل ہو جائے اور بیت اللہ کے ساتھ سمٹ جائے، پوری زندگی نہیں کھڑا رہے اور وہیں اس پر موت آ جائے، بظاہر دیکھنے والے کہیں گے کہ بڑا مبارک کام کیا اور بڑے مبارک مقام پر کھڑا ہوا اور بڑے مبارک مقام پر موت آئے. فرمایا کسی طرح پوری زندگی وہی کھڑا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، وہاں سے باہر نہ نکلے، وہی چنتا رہے، حتیٰ کہ وہی اس پر موت آ جائے. یقوم یوم القیامۃ تحت رواۃ البدع، قیامت کے دن بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہو، کیونکہ جو کام تم نے کیا وہ کام پیغمبر علیہ السلام نہیں. تو میرے بھائی کسی عمل کی پسندیدگی ہماری اپنی ثواب دید پر نہیں، کہ جو چیز ہمیں پسند ہو، وہ جو چیز ہمیں خوبصورت لگتی ہو اور جو چیز ہمیں اچھی بھاتی ہو وہی چیز دین بن جائے، نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمارے لیے منتخب کیا اور جو راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کیا، جو آپ کا قول ہے، جو آپ کا عمل ہے، جو آپ کی تقریر ہے، اسی پر ہم اتفاق ہیں. تو ہم نے جو غلوب کا راستہ اپنایا ہے، جس کو ہم ظاہر اچھا راستہ سمجھتے ہیں، لیکن دین اسلام اسے پسند نہیں کرتا، دین اسلام اسے غلوب قرار دیتا. وہ غلوب کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم ایک شخصیت کے خول میں معذور ہو جائیں، اپنے ذہنوں میں حسرت پیدا کی اور یہ سمجھ لیجیے کہ ہدایت کا مدار جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، وہ دعوت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنیاد جو ہے وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. آخر ہم اس حرکت پر کیوں آمادہ ہیں؟ یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں؟ جس چیز کو اللہ نے اگر اطلاق پوری خلق کے لیے حجت بنایا، اس کو ہم حجت ماننے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ آخر کون سی چیز مانی ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک ہی عمل ہے، نہیں، یہ بات بہت دور تک جا پڑتی ہے، ہر عمل اس سے متاثر ہوگا. یہ مت سمجھیے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، نہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں کس نیت سے کرتے ہیں؟ یہ سوچا آپ نے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہماری غلطی ہے لیکن ہم سارے کام کرتے ہیں، تو میرے بھائی کس نیت سے کرتے ہیں؟ اسی نیت سے نا کہ فلاں کام ہم کر رہے ہیں اسی طریقے کے مطابق جو طریقہ مجھے اپنے باپ سے ملا، جو طریقہ ہماری برادری میں رہا، اور اس کا اگر ہر طریقہ اسی طرح اسی قاعدے کے ساتھ آئے گا تو پھر یہ ایک بات نہیں، یہ کئی باتیں ہیں، یہ لامتناہی سلسلہ ہے. اور یہ بات آپ نوٹ کر لیجیے کہ ہماری بربادی کے لیے ضروری نہیں کہ گناہوں کی لمبی فہرست، ایک گناہ پر بھی ہم برباد ہو جائیں، ہمارا ایک ہی گناہ ایسا ہو جس پر ہم اپنے پروردگار کو ناراض کر دیں اور وہ ہماری بربادی کا باعث ہو. جس کی کئی مثالیں حدیثوں میں موجود، نبی علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے، ہمارے دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، وہاں یاد زبان کی دلیل، اور عذاب کا سبب تو بڑا گناہ ہے، ایک ہی گناہ پر معمولی گناہ بچنا چاہتے تو بچ سکتے. اما احد ہوگا سکان اگن شو کی دلیل، ایک چگل خور تھا اور دوسرا استنجا میں احتیاط نہیں کرتا، ایک ہی گناہ بربادی کا باعث بنا، ایک ہی گناہ نے ان دونوں کو برباد کیا. تو ہم کس چیز کی توقع لیے بیٹھے، کس چیز کے انتظار میں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بربادی کے لیے ہمیں گناہوں کی لمبی فہرست درکار ہے. دخل النار امرأة فی حرۃ، ایک عورت جہنم میں ایک بلی کی بنا پر داخل ہوتی ہے، رب تک کو باندھ کے رکھ دیا، صلاح یہ اب ہمیں تھا بلا پڑا کا تھا، خشاج الارض، نہ اس کو کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ زمین کو صرف اپنا رزق تلاش کر لے، کسی طرح کو مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم میں رکھ دیا. دخل النار رجل فی دباج ودخل الجنۃ رجل فی دباج، ایک آدمی جہنم میں داخل ہوا صرف ایک مکی کی وجہ سے، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا صرف ایک مکی کی وجہ سے، ایک ہی مکی، ایک کو جنت ملے گی، ایک کو جہنم ملے گی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عام حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ الجنت اقرب الی احدکم من شراب نعلی من نار الجبال، کہ جنت جو ہے وہ تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح قریب ہے. یہ بار وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل آپ کریں گے اور وہ عمل کرنے کے بعد جو آپ کا اگلا قدم ہوگا وہ آپ کو جہنم میں ڈال دیں. لہذا ہمیں اپنے اعمال کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس منحص کو اختیار کیے ہوئے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا عمل اللہ کی رضا کا باعث ہے یا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. تو بعض اوقات ایک عمل بھی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، جبکہ وہاں کامیاب ہونے کے لیے، اخروی سعادت کے حصول کے لیے ہمیں عمل کی ضرورت ہے، ہمیں عقیدے کی ضرورت ہے، پاکیزہ منحل کی ضرورت ہے. اور اللہ کے بندو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہم میں سے کسی کی محبت سے مجبور نہیں، کسی کی محبت سے مجبور نہیں. جو اللہ کا نظام ہے اس نظام کی سب کو پابندی کرنی ہے. اشرف الخلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا فرمایا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے پیغمبر آپ بھی کہہ دیجیے، اپنی امت کو بتا دیجیے کہ اگر مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو اللہ مجھ کو بھی جہنم میں ڈالے. فلنسأل الذین ارسل الیہ فلنسأل المرسلین. کیا قانون فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جس پر ہر امتی نے پیش ہونا ہے، اسی طرح ہر امتی کے ساتھ ساتھ ہر نبی نے بھی پیش ہونا، ہر نبی آئے تو وہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں، اس کا ایک نظام ہے، قانون.
اس نے اپنی حجت بنا کر بھیج دی. اب تمہارا امتحان ہے, آپ چاہے تو اس حجت کو قبول کر لو اس میں سعادت اور آسانی, اور اس کو چھوڑ دو گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے. پھر بغیر عمل کے, بغیر اس نظام کے جو اللہ چاہتا ہے, ہم قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے. کوئی شخص بڑا ہو, کتنا عظیم کیوں نہ ہو, اس کی عظمت, اس کی بڑائی دین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہاں, دین میں وہ شخص عظیم ہے جو اس منہج کا پیروکار ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کر آئے اور اپنی امت کے سامنے بیان کیا. یہ عظمت وہاں فیل ہو جائے, ورنہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سے فرما رہے کہ یا فاطمہ بنت محمد ان تیری نفس کے لیے ملنا, اے میری پیاری بیٹی جہنم کے اپنے آپ کو خود بچا لو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہارے کوئی کام نہ. یا فقیہ کون جن کا اتنا اونچا مقام ہے, نبی اسلام سے ایک بار پوچھا گیا من احب الناس الیک, سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے. پوچھا مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا کہ عائشہ کے باپ. اتنا اونچا مقام, ایک دفعہ رو رہی ہے, نبی علیہ السلام نے پوچھا ماں یوگ کی کہ کیوں روتی؟ کہا سکر تم مارا فبکری, جہنم کو یاد کر کے رو رہی. پھر سوال کیا پہل پر قرون اہلی یوم القیامت, کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھیں گے یا بھول گئے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اما فی سعادت مواقع فلا یذکر احد آخر, قیامت کے دن تین گھاٹیاں ایسی ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے, تو میں بھی تجھے بھول گیا. میزان وعید الکتاب وعید الفراق, جب میزان عدل قائم ہوگی سب بھول جائے, نام اعمال تقسیم کا وقت آئے گا سب بھول جائے, پورے سراب سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا سب بھول جائے. تو بھائی قانون قانون, یہ اللہ کا نظام, اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں, اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے کسی کی وجاہت, کسی کی عظمت, کسی کی بڑائی دین میں کوئی مقام رکھتی ہے. یہاں تو بڑا وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, اور کتاب و سنت کا سچا پیروکار ہے. اس لیے جو بت ہم نے تلاش رکھے ہیں یہ تمام مسمار کرنے ہوں گے, یہ سب پاس پاس کرنے ہوں گے, اور اس حقیقت میں ہمیں منہمک ہونا ہوگا کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے حجت اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی سچی پیروی ہے, ان سے اعمال مطابق ہوں گے تو قابل قبول ہیں, اور اگر ہمارے اعمال ان کے خلاف ہیں تو ان کی کوئی حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اقرا علیہ شیئا من القرآن, مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سنا. تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ علیہ کا اقرا علیہ کا ان سے کہ میں آپ پر قرآن پڑھوں, حالانکہ آپ پر نازل ہوا ہے, ہم تو آپ سے سنتے ہیں, تو میں آپ پر پڑھوں یہ کیسے؟ فرمایا کہ نہیں, وہ حب افواہ الغیر, آج میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے کی زبان سے قرآن سنوں. تو دل مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی قراءت شروع کر دی. قرآن کے بہت بڑے قاری, نبی علیہ السلام نے ان کی قراءت کی شہادت دی ہے. من خر یقرأ القرآن حفظاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد, کہ جو یہ چاہتا ہے کہ سر و تعالیٰ جس طرح قرآن اترا ہے اسی طرح پڑھے, وہ ابن مسعود کی قراءت کے مطابق پڑھا ہے. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا سورہ نساء. بتاتے ہیں کہ میں پڑھتا گیا پڑھتا گیا, حتیٰ کہ جب اس آیت پر پہنچا تو نبی علیہ السلام نے سنایا کہ بس کر دو, اور میرا اپنا منہ اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے آپ کا چہرہ, آپ کی داڑھی بھیگی. وہ آیت کون سی اور وہ مقام کون سا ہے, ذرا غور کرو. فرمایا کہ فکیف اذا جئنا من کل امتی بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, تو وہ کیسا مقام ہوگا, کیسی گھڑی ہوگی جب ہر امت کا ایک گواہ ہم پیش کریں گے, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر آپ کو گواہ کی حیثیت سے پیش کیا, وہ کیسا مقام ہوگا, کیسی گھڑی, ہر امت آئے گی اور اس امت کے اعمال پر اس امت کا نبی گواہی دے گی کہ یہ عمل درست ہے, یہ عمل غلط ہے, یہ عمل ٹھیک ہے, یہ عمل غلط. اس امت کا نبی وہ شہید ہوگا اور اپنی امت کے اعمال پر گواہی دے گا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کریں. یہ مقام اتنا کٹھن ہے امت کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار ہو رہے ہیں کہ میری امت کیسے کامیاب ہو. میرے بھائی پھر جب وہ مقام ہوگا کہ ہمارے اعمال کی صحت اور ہمارے اعمال کی درستگی یا غلطی ان دونوں کی شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ شہادت کا دن آئے گا اس دن افسوس کرنے کی بجائے آج سوچو کہ ہم جو عمل کریں وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق، تاکہ اس دن ہمیں آپ کی شہادت حاصل ہو، آپ کی تائید حاصل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کو دیکھیں اور اس سے موافقت کریں. یہ آج سوچنے کی بات، چونکہ یہ مسئلہ انتہائی کٹھن کہ جب یہ منظر ہوگا تو کتنے لوگ کامیاب ہو سکیں گے، جبکہ دنیا کی اکثریت کی روش یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال تبدیل کر لی، اپنی منحص، اپنی فکر، اپنا عقیدہ، تمام چیزیں جو ہیں وہ پھیر لیں اور پھر جو زیادہ حق ہے اور جو شریر سے مستقیل ہے اس سے منحرف ہو گئے، پھر قیامت میں رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی. اس لیے آج یہ موقع ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، ہم وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں، آپ پر پیش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے کتاب کے ساتھ میزان کا ذکر کیا کہ ہم نے قرآن اتارا اور میزان اتارا، اور اس میزان کی تشریح میں امت کے بہت بڑے محدث سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المیزان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ میزان کیا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میزان کا معنی آپ ترازو کر لیں، کسوٹی کر لیں، معیار کر لیں. وہ کسوٹی، وہ معیار، وہ ترازو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ علیہ تعرض الاعمال، اس میزان پر سارے عمل پیش کیے، اس معیار پر، اس کسوٹی پر اور اس میزان پر تمام اعمال پیش کیے جائیں گے، تولے جائیں گے، تمام اعمال، چاہے وہ عمل زید کا ہو یا بکر کا ہو، عمر کا ہو، خالد کا ہو، صحابی کا ہو، تابعی کا ہو، امامان دین کا ہو، کسی کا عمل ہو، اس میزان پر پیش کیا جائے. فما وافقہ فہو الحق وما خالفہ فہو الباطل، جو اس میزان کے مطابق ہے وہ حق ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے، چاہے وہ عمل کسی کا ہو. اگر وہ اس میزان کے خلاف ہے، اس کسوٹی کے خلاف ہے، تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حکم نہیں. یہ دین کا سیدھا سادہ یہ مذاق ہے، سیدھا سادہ یہ ذوق ہے، اور بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عمل اسی حجت پر پیش ہوں گے. جو عمل اس کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ مردود ہے. تو یہ وہ اصل ذوق ہونا چاہیے جو ہم سے مطلوب ہے، جو ہم سے، جس چیز کا ہم سے تقاضا کیا ہے. ورنہ میرے دوستو، قرآن حکیم کے نصوص اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کو ایسے بے شمار ملیں گے کہ قیامت کے دن لوگوں کی اتنی رسوائی ہوگی کہ جس کا کوئی شمار نہیں. حالانکہ وہ لوگ بد کردار نہیں تھے بلکہ اچھے عمل کرنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اباق حدیث الغاشیہ وجوہ یوم الخاشیہ عامرۃ الناس وتصلى نار حامیہ، کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی؟ کون سی خبر؟ فرمایا کہ جس دن بہت سے چہرے ذلیل رسوا ہوں گے، ان پر کیا ہی صحیح جمی ہوگی، ذلت کی صحیح جمی ہوگی. ان چیزوں کا قصور کیا ہے؟ کیا یہ لوگ بے عمل تھے، بد کردار تھے؟ فرمایا کہ نہیں، بد کردار نہیں تھے، اچھے عمل کرنے والے، یہ لوگ عمل کرنے والے تھے، محنتیں کرنے والے تھے، اور محنتیں بھی کم نہیں، ناصبہ بھی، بلکہ یہ عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، اتنے عمل کرتے تھے کہ عمل کر کے تھک جاتے تھے. مگر اصلا نار حامیہ، اس کے باوجود قیامت کے دن تحت کی ہی آگ کو ڈال دیا. یہ عمل بھی کرے اور اتنے کرے کہ کر کر کے تھک جائے اور پھر بھی جسم میں، آپ سوچیں یہ کیوں ہے بھائی؟ اگر وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہو تو پھر جہنم میں جانے کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو بہت بڑا الزام ہوگا اللہ کی ذات کہ یا اللہ، جس کو تو نے حجت بنایا اس کے مطابق میں نے سارے عمل کیے، پھر مجھ کو جہنم میں کیوں ڈالا؟ لیکن نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ وہ عمل اس حجت کے مطابق نہیں تھا جو اللہ کی طرف سے آئی. اس حجت کے مطابق ہوتا تو یقیناً وہ جنت میں جائے. بلکہ عمل، جہاں عمل کی بات کیا ہے، آپ اس ذوق کو سمجھیں، اس قاعدے کو سمجھیں اور حجت الہیہ کے مفہوم کو سمجھیں، اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں، اس کے بعد اگر آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں بھی ملتا پھر بھی آپ جنتی ہیں. اور اس کی دلیل رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث. مسند احمد میں ایک واقعہ مشہور ہے, ایک سوار دور سے آ رہا ہے, نبی اسلام صحابہ کے اندر کھڑے ہیں اور وہ آتا ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں, فرمایا کہ شاید یہ تمہارے پاس آ رہا ہے. جب وہ قریب پہنچا اس نے سلام کیا, نبی اسلام نے پوچھا من اين اقبل, تم کہاں سے آئے؟ تو کہتا کہ اقبل تو من اہلی ومالی وعشیرت, میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر, اپنے مال و دولت تجارتوں کو چھوڑ کر اور اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر آ رہا ہوں. جانا کس کے پاس ہے؟ اريد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوش ہو گیا اور کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور جا رہا ہوں ایک سوال کرنے کے لیے, اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا, آج بھی رہنمائی کر سکتے. فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ دلنے والا عمل اذا عملت هو دخلت الجنہ, مجھے بتائیے کہ جنت مجھے کیسے ملے گی, جنت میں کیسے داخل ہوں, اس عمل کی رہنمائی کیجیے, اس نظام کی کہ جو نظام مجھ پہ جنت میں پہنچا, کیا فکر کیا کی. یہ ہے سو. آپ نے اس کو نماز کی تعلیم دی, اس کو روزے کی تعلیم دی, زکات کی تعلیم دی, اسے توحید کا درس دیا, اس نے قبول کر لیا اور کہا کہ جو کچھ آپ نے بتایا نہ اس پر اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگا. اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا. تھوڑا سا آگے جاتا ہے, اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک دل میں داخل ہو جاتا ہے اور بیچارہ وہ اونٹنی سے گر جاتا ہے, گردن کے بل گرا اس کی گردن ٹوٹ جاتی اور وہیں شہید ہو گیا. نبی رحمت اللہ کہ علی بن حجر, اس آدمی کو میرے پاس لاؤ. ہارا اٹھا کر لائے, آپ نے اس کو دیکھا, اپنا چہرہ مبارک اس کے قریب کیا اور پیچھے ہٹا لیا. پھر صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا, میں نے چہرہ اس کے قریب کیوں کیا, پھر فوراً پیچھے کیوں ہٹایا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کا بھول جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی رأیت الملائکۃ یدوسون فیہ من جمال الجنۃ, میں نے اپنا منہ اس کے قریب کیا تو میں نے اللہ کے فرشتوں کو وہاں پایا جس کو جنت کے میوے کھلا رہے, جس کو جنت کے پھل کھلا رہے. میں نے فوراً اپنا منہ پیچھے کر فارغ کو اندر ہو پانا جایا, مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص جب سے گب نکلا بھوکا اور جاتا. کیا اس کی فکر تھی؟ لیکن ایسی فکر تھی, عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا. سب کچھ سیکھ لیا, عقیدہ درست تھا, نیت درست تھی, صحت درست تھی, عمل کرنے کا موقع نہیں مل سکا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو دفن کرنے کا انتظام کیا جائے. صحابہ اس کی قبر کھود رہے ہیں, پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ عملہ قلیلا واجرا کثیرا, کہ اس کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن اجر اور ثواب کی بوریاں باندھ کر جنت میں پہنچ چکی. اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھو, یہ سورہ غاشیہ کی آیت ہے کہ بہت عمل کرنے والے, عمل کر کر کے تھک جانے والے جہنم کا نقطہ بن گئے. اس حدیث کو سامنے رکھو کہ یہ صحابی دور سے آتا ہے, عمل کا موقع نہیں ملا مگر عقیدہ راسخ تھا اور یہ فہم موجود تھا کہ حجت اور بینہ اور دلیل صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم. آپ سے پوچھا, جواب لیا اور عقیدے کا اظہار کر دیا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا, لیکن عمل کرنے کا موقع نہیں مل سکا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی بشارت دے دی. نہ صرف یہ کہ جنت کی بشارت دے دی بلکہ جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اللہ کی مہمانی یاد پہنچتی, اللہ کی مہمانی اس کا استعمال کرتی, جنت کے زیرے اس کا استعمال کرتی. تو اس میں کیا فرق ہے؟ بے پناہ عمل کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے اور ایک عمل نہ کرنے والا جنت میں جا رہا ہے, ان دونوں ادیوں میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائیوں, جو فرق ہے وہ صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن اور محمد فرق بین اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرے گا. جو آپ کی پیروی کرے گا اس کے لیے سعادت ہی پاؤ گا, چاہے وہ حبشہ کا غلام کیوں نہ. نبی علیہ السلام اس کو بلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بلال تم کیا کرتے ہو؟ اتنی سمے تو کشف رس آنے کا سی جلنا, تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی ہے, تم چلتے زمین پر ہو جوتوں کی آواز جنت میں پہنچ گئی, کیا عمل کرتے ہو؟ کتنی بڑی بات. اور اگر آپ کی پیروی نہیں تو چاہے آپ کا کیسا کیوں نہ ہو, شقاوت ہی کیسا, جہنم کی وعید ہو, موت اور سب کچھ, اس لیے جو فارغ ہے وہ محمد رسول اللہ. لہٰذا ہمارا یہ عزم ہونا چاہیے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ جلد اور یہ نہج ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, آپ کے نظام اور آپ کے قول و عمل کے مطابق ہونا چاہیے, وہ ہمارے لیے حجت ہے اولا و آخر. اور آپ کے سوا کسی کو یہ مقام اور کسی کو یہ حیثیت حاصل, اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پر چلنا سعادت اور عافیت کا ہمارے لیے.
تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية السلي شارع هارون الرشيد الرياض, هاتف 2410615, فاكس 2410595. خالد بن الوليد إسلامك ريكوردينج السلي هارون رشيد ستريت, تليفون نمبر 2410615, فاكس 2410595, رياض سعودي.